درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی بھی اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
آج ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 سے کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. کن لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے؟ جن کے اندر یہ تین صفات پائی جائیں, وہ ایمان لائیں, وہ ہجرت کریں, وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا, تب تو ہجرت کرنا یہ فرض تھا. اور جو شخص قدرت کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تھا, اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا. اور ہجرت کیوں کرتے تھے مسلمان؟ اس لیے کہ مکہ المکرمہ میں ان کا ایمان خطرے میں تھا, اور اللہ نے مدینہ منورہ کی صورت میں ایک اسلامی ریاست, ایک اسلامی مملکت قائم فرما دی تھی, جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے تھے. چنانچہ اگر اب بھی دنیا میں کہیں کسی ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو اپنا ایمان اور دین خطرے میں دکھائی دے اور اس ملک اور اس شہر کو چھوڑے بغیر وہ اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکتے ہوں, اور انہیں اس ملک سے بہتر کوئی ملک دکھائی دے, زمین کا کوئی ٹکڑا نظر آئے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں, تو آج بھی مسلمانوں پر ہجرت کرنا لازم ہوگا. لیکن ایک ہجرت ایسی ہے جو ہر وقت کی جا سکتی ہے. اصل میں ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. حقیقی مہاجر وہ ہے. تو یہ ایسی ہجرت ہے جو ہر وقت کرنا ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص ملک چھوڑتا ہے، شہر چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ مہاجر نہیں ہے، اس کی ہجرت کا اعتبار نہیں. صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا، فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت کا تو اعتبار ہے، لیکن جو ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے یا جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، تو پھر اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہے، اللہ کے ہاں اس کی ہجرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج بھی دنیا کی خاطر ملک چھوڑنے والے، وطن چھوڑنے والے، علاقے چھوڑنے والے بے شمار ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، ہندو، پارسی، انگریز، روسی، امریکی، چینی، عیسائی، یہودی، کروڑوں مل جائیں گے جو دنیا کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اپنے شہر چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت تو اس مومن کو حاصل ہوتی ہے جو وطن اور ملک کو چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اسی طریقے سے آپ بار بار سنتے آ رہے ہیں، دنیا کی جنگیں یا اور ہیں، اسلام کا جہاد اور ہے. اسلامی جہاد نہ زمین کے لیے ہوتا ہے، نہ زن کے لیے، نہ زر کے لیے، نہ پٹرول کے چشموں پر قابض ہونے کے لیے، نہ اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، نہ انسانوں کو دبانے کے لیے، نہ اپنی مملکت کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے، بلکہ اسلامی جہاد تو ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کے کلمہ، اللہ کے حکم، اللہ کی بات کی سر بلندی کے لیے جو ہوتا ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے. کہ اللہ کا کلمہ انسانوں کے کلمے سے اونچا ہو جائے. یہ لوگ جو جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے پوچھئے، ان میں سے جو مذہب کو مانتے ہیں، وحی کو مانتے ہیں، نبوت و رسالت کے سلسلے کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، ان سے پوچھئے کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کا کلمہ سارے انسانوں کے کلمے سے اونچا ہو جائے؟ کیا یہودیوں کو نہیں یہ چاہنا چاہیے؟ کیا عیسائیوں کو یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے؟ اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، آپ ان سے کہیے قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم سب ایک کلمے پر متفق ہو جائیں جسے تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایک بات پر اتفاق کرنے، اور وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو رب نہ بنائیں. آؤ اس پر متفق ہو جائیں، اس لیے کہ یہ بات تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے کہ اللہ ایک. میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہودی بھی توحید کے قائل، عیسائی باوجود کے شرک میں مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہیں ہم موحد، گویا کہ وہ بھی توحید کے قائل. تو فرمایا کہ آؤ ہم اس پر متفق ہو جائیں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائیں، انسانوں کو رب نہ بنائیں. صحابہ کرام جب بعض شہروں میں گئے، کفار نے ان سے پوچھا تم کس لیے آئے ہو، مقصد کیا ہے؟ تمہارے جہاد کا. صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ دو ٹوک انداز میں جہاد کا مقصد بیان فرمایا، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا. فرمایا کہ ہم آئے اس لیے تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کی غلامی میں لے آئیں، بس یہ ہمارا مقصد. انسان انسان کی غلامی چھوڑ دے اور صرف اللہ کی غلامی. آپ سوچئے، اگر پوری دنیا میں انسان انسان کی غلامی چھوڑ دے، چاہے وہ انسان امریکہ کا صدر ہو، برطانیہ کا صدر ہو، روس کا صدر ہو، یا کسی اسلامی ملک کا صدر ہو، انسانوں کی غلامی اگر چھوڑ دی جائے اور غلامی صرف اللہ کی شروع ہو جائے پورے عالم میں، تو کیا دنیا میں امن اور سکون قائم نہیں ہو جائے گا؟ آج دنیا میں فساد کیوں ہے؟ بہت سے لوگ جن کو اللہ نے طاقت دے دی، دولت دے دی، ان کے دماغ میں یہ خناس آ گیا کہ ہم انسانوں سے اپنی بندگی کروائیں، اپنی بندگی، انسانوں کو اپنی غلامی میں لے آئیں. الفاظ بدل گئے ہیں، وگرنہ یہ انسانوں کو غلام ہی بنانا چاہتے ہیں، الفاظ اور استعمال کرتے ہیں، اپنی بندگی ہی کروانا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں. لیکن جہاد کا مقصد کیا؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے پوری دنیا میں. وہ مجاہد نہیں ہے جو دولت کے لیے، جو روپے پیسے کے لیے، جو زمین کے لیے یا ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات کے لیے جنگ کرتا ہے، اس کے جہاد کا اعتبار نہیں. اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ نے جہاد کا ذکر کیا تو فی سبیل اللہ کی قید لگائی ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ نہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں، فرمایا کہ امید رکھتے ہیں. ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی اور جہاد، اسلامی جہاد کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، جان لڑائی، زخم سہے، سر کٹوا دیا، لیکن اللہ پھر بھی کہتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے. امید فرمایا، یقین کیوں نہیں فرمایا؟ ایک وجہ تو یہ کہ بے شک یہ مومن ہے، اس نے ہجرت کی ہے، اس نے جہاد کیا، لیکن خاتمہ کا پتہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر تو نیک عمل کرتا رہا لیکن خاتمہ شر پر ہو گیا، خاتمہ کفر پر ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اجمعین کہتے ہیں ہم نے اپنے لشکر میں ایک شخص کو دیکھا، بڑا بہادر، نڈر، دشمن کی صفوں میں گھس جانے والا، جان کی پرواہ نہ کرنے والا، عجیب انداز سے لڑ رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہے. ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ دوزخی ہے؟ ایسا مجاہد، ایسا بہادر، ایسا نڈر انسان، یہ دوزخی ہے؟ کہتے ہم نے دیکھا وہ زخمی ہو گیا، زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، تو اس نے اپنے پیٹ میں تلوار چبھو کر خودکشی کر، خاتمہ صحیح نہ ہو سکا، خودکشی کی موت حرام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت رحمت کی امید رکھنی چاہیے. کوئی کیسا بھی عمل کرنے والا کیوں نہ ہو، مہاجر کیوں نہ ہو، مجاہد کیوں نہ ہو، سخی کیوں نہ ہو، عابد کیوں نہ ہو، زاہد کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، مبلغ کیوں نہ ہو، ہر ایک کو بس امید ہی رکھنی چاہیے، امید ہی. اور دوسری وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ یہ جو کہتے ہیں یہ اس لیے تاکہ کوئی گھمانڈ میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی گھمانڈ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ کئی جگہ یوں فرمایا لعلکم تفلحون، امید ہے تم فلاح پا جاؤ گے، امید ہے، امید ہے تمہیں جنت میں جگہ مل جائے گی، امید ہے۔ یہ شاہانہ انداز ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ الملک ہے، ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، شاہانہ انداز یہی ہوتا ہے۔ ہاں تمہیں امید رکھنی چاہیے، ہم بندہ پروری کریں گے، ہم تمہارے اوپر شفقت کریں گے، ہم تمہارا خیال کریں گے، ہاں تمہیں بھی کچھ جگہ دے دی جائے گی، ہاں تمہیں بھی نواز دیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات کے اختتام پر جو اللہ کی صفات آتی ہیں ان کا آیت کے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، گویا کہ کہا جا رہا ہے ایک طرف تو یہ کہا گیا تمہیں امید رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت کی، دوسری طرف غفور الرحیم اپنی یہ دو صفات ذکر فرما کے یہ بتایا گیا ہو سکتا ہے ہجرت میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو، ہو سکتا ہے جہاد کے عمل میں کچھ لغزش ہو گئی ہو، کچھ نیت میں کمزوری آ گئی ہو، کچھ عمل میں کمزوری آ گئی ہو، لیکن اگر تم نے واقعی ہجرت کی ہے اور جہاد کیا، واللہ غفور الرحیم، تو ہم بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم معاف کر دیں گے، تمہارے عمل کو قبول کر لیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع اور فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ دیکھیے قرآن کا جو تربیت کا نظام ہے اس میں اس اصول کو ملحوظ رکھا گیا کہ اگر امر اور نہی کا تعلق عقائد سے ہو تو پھر پہلی فرصت میں اٹل فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اس میں تدریج، تسہیل، نرمی، آہستگی کا پہلو اختیار نہیں کیا جاتا، اٹل فیصلہ۔ کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، کسی کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں، کسی کے عقائد پر چوٹ لگتی ہے، کسی کا دل دکھتا ہے، دکھتا رہے، لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے وہاں تو دو ٹوک انداز میں بات کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر مخالفین کی طرف سے پیشکش ہو کچھ لو اور کچھ دو کی، مصالحت کی صورت اختیار کر لو، مداہنت کر لو، تو وہاں کیسے جواب دیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، انداز دیکھیں کیا انداز، فرمایا قل یا ایہا الکافرون، اے کافرو، یہ انداز قرآن کا عمومی انداز یہ نہیں ہے، اے کافرو، لیکن یہاں پر فرمایا جب ان کی طرف سے پیشکش ہوئی مصالحت کی، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، کبھی ہم کر لیا کریں گے، کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیتے ہیں. تو یہاں پر فرمایا قل یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ان کی اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں. جہاں تک عقائد کا تعلق تھا وہاں تو بات کر دی گئی دو ٹوک. حالانکہ مکہ والے توحید کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ان کے ذہن آمادہ نہیں تھے. تو ایسا نہیں کیا گیا کہ نرمی کا پہلو اور تدریج کا پہلو، کہ پہلے ان کے بتوں کے بارے میں کچھ نرم رویہ اختیار کیا جائے اور آخر میں سخت. نہیں، ابتدا ہی میں کہہ دیا گیا نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اکٹھا کیا، حضور جانتے تھے کہ سب سے زیادہ ان کو تکلیف لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا کہ ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے کہنے میں ہچکچاہٹ کی گئی ہو، ایسا نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. بلکہ وہ مظلوم غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جب مشرک ظلم و ستم ڈھاتے تھے کہ مت کہو صرف ایک ہے، مت کہو صرف ایک ہے، لیکن وہ کہتے تھے احد احد، صرف ایک ہے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ مشرکوں کو احد احد سے زیادہ کسی کلمے کے کہنے سے تکلیف ہوتی ہے تو میں وہ کلمہ کہتا، میں ظلم سہتا مگر وہ کلمہ کہتا. تو جہاں تک عقائد کی بات ہے، یہاں مداہنت نہیں ہے، یہاں نرمی نہیں ہے، یہاں مصالحت نہیں ہے. لیکن جہاں تک رسموں کا تعلق ہے، عادات کا تعلق ہے جن پر عمل ہوتا آ رہا تھا، تو ان میں قرآن نے تدریج کی صورت اختیار کی ہے. تدریج، آہستہ 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 ذہن بنائے گئے. مثال کے طور پر شراب، یہ عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو صرف عرب ہی نہیں، ہندی بھی، مصری بھی، یونانی بھی، رومی بھی شراب نوشی میں مست تھے، اور گویا کہ نشے کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے. ہاں، ایسے ہی جیسے آج بھی شراب نوشی، نشہ دنیا میں عام ہو چکا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جاہلیت قدیمہ دوبارہ واپس آ رہی ہے، وہی جاہلیت قدیمہ دوبارہ واپس آ رہی ہے. اور جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی تو نہیں آئے گا، جاہلیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ قرآن ہے. قرآن، کل بھی قرآن نے جاہلیت کا مقابلہ کیا تھا، آج بھی قرآن ہی جاہلیت کا مقابلہ کر سکتا ہے. تو شراب نوشی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور عربوں کی گٹی میں پڑی ہوئی، گٹی کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے گٹی میں شراب کے چند قطرے دیے جاتے تھے, اور فیاضی کی علامت, سخاوت کی علامت, ہر دسترخوان کی زینت مہمان نوازی نہیں ہو سکتی تھی جام و سبو کے بغیر, شراب کے دور کے بغیر. تو سب سے پہلی آیت جو شراب کے بارے میں نازل ہوئی وہ سورہ نحل کی آیت تھی, جس میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا, تم کھجوروں اور انگوروں سے اچھا رزق بھی بناتے ہو اور نشہ بھی بناتے ہو. تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا, ان سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو, وَرِزْقًا حَسَنًا, اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. تو جو عقل مند تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کھجوروں اور انگوروں سے نشہ بناتے ہو اور اچھا رزق بناتے ہو, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نشہ اچھا رزق نہیں ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ پاک چیز نہیں ہے, اللہ کہہ رہا ہے, سمجھ گئے. انہوں نے تو اسی وقت شراب سے توبہ کر لی. ایسے بھی تھے جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں چکھی. اللہ اکبر, فطرت کے نیک تھے, ایسے بھی ہوتے ہیں فطرت کے نیک. یہ جو فطرت کے نیک ہیں نا, انہی کے بارے میں کہا گیا سورہ نور میں جو آتا ہے نور علی نور, نور پر نور. میں نے آج بہادر آباد میں اعلان کیا کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ 12 مارچ کو وہاں جو اتوار کے دن درس ہوگا دن کے 11:30 بجے, تو وہاں سورہ نور کی ان آیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو یہ جو کہا گیا نور علی نور, نور پر نور ہے, تو علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کی فطرت تو پہلے سے نورانی تھی, فطرت پہلے سے اچھی تھی, اور پھر جب قرآن کا نور فطرت کے ناک نور کے ساتھ جڑا تو دو نور جمع ہو گئے. نور علی نور, زمین بھی اچھی, بیج بھی اچھا, پانی بھی اچھا, کھاد بھی اچھی, تو پھر کیسی فصل اگے گی. تو بعض تو فطرت کے نیک تھے, انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی, زنا نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جب محاصرہ ہوا تھا, 40 دن محاصرہ رہا, باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا ارے مجھے کیوں قتل کرتے ہو, قتل یا کیا جاتا ہے مرتد کا, میں اب بھی مسلمان ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا قتل کیا جاتا ہے شادی شدہ زانی کو, میں نے اسلام میں تو کیا زمانے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا. یا قتل کیا جاتا ہے قصاص میں, میں نے کبھی کسی انسان کا ناحق قتل نہیں کیا. یہ وہ لوگ تھے حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, حضرت علی اور بہت سے صحابہ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی, شراب سے بچتے رہے. تو ایسے بھی تھے زمانے جاہلیت سے بچے, اور ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد شراب نوشی سے توبہ کر لی. یہ پہلی آیت تھی. دوسری آیت یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 جس میں فرمایا گیا کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان کو بتا دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں. ابھی بات ہوگی کیا فائدے ہیں. تیسری آیت سورہ نساء والی تھی جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب جب نشے کی حالت میں نماز جائز نہیں, تو اب ظہر کی نماز کے بعد نہیں پی سکتے, اس لیے کہ عصر کی نماز تک نشہ نہیں اترے گا، عصر کے بعد نہیں پی سکتے ورنہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، مغرب کے بعد نہیں پی سکتے اس لیے کہ عشاء نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو اب ان اوقات میں تو شراب سے بچے رہتے تھے، صرف دو وقت رہ گئے۔ تو آخری آیت سورہ مائدہ کی تھی جس میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پانسے، یہ سب گندگی ہے، گندگی، نجاست، شیطان کا عمل ہے، اس سے بچو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو اب شراب کو قطعی طور پر اور واضح طور پر حرام کر دیا گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں شراب اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے کیا ہیں آپ دیکھیں تو شراب کے کاروبار سے کتنے لوگ وابستہ ہیں۔ آج ذرا یورپ میں دیکھیں شراب اور جوئے کا جو کاروبار ہے تو لاکھوں لوگ اس سے وابستہ۔ کوئی شراب نکالنے والا، کوئی بنانے والا، کوئی بیچنے والا، کوئی پیش کرنے والا، مستقل ہوٹل، کلب، بار، شراب خانے، تو لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ۔ وقتی طور پر سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے، فرت حاصل ہوتی ہے، غم فکر سے انسان آزاد ہو جاتا ہے، وقتی طور پر طاقت بھی، جسم میں طاقت بھی محسوس کرتے، یہ فوائد ہے۔ لیکن فرمایا کہ گناہ بڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ ہر فائدے والی چیز حلال ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہر فائدے والی چیز حلال ہو۔ اللہ فرما رہے فائدے تو شراب میں بھی ہیں، فائدے جوئے میں بھی ہیں۔ تو فائدہ، نفع، یہ معیار نہیں ہے حلال اور حرام کا، جائز اور ناجائز کا، بلکہ معیار اللہ کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جسے وہ حلال کہہ دیں وہ حلال، جسے وہ حرام کہہ دیں وہ حرام۔ کسی مسلمان کو تو کیا، کسی پارلیمنٹ کو تو کیا، جس پر قرآن نازل ہوا تھا اسے بھی کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ سورہ تحریم میں کیا فرمایا، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، کیوں حرام کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے منع فرما دیا، میرے نبی اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے، جس معنی میں، جس انداز میں یورپ میں جمہوریت ہے، اسلام میں اس جمہوریت کا تصور نہیں، کیونکہ اس جمہوریت میں پارلیمنٹ، ممبران کی اکثریت، عوام کی اکثریت حلال کو حرام کر سکتی ہے، حرام کو حلال کر سکتی ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کیا عذر پیش کر رہے جب ان سے کہا جاتا ہے، ارے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرو ظالمو، یہ ظلم مت کھاؤ، ہمارے جذبات ہیں، ہمارے کچھ احساسات ہیں حضور کے بارے میں، ہم نہیں گوارا کر سکتے۔ کیا جواب دے رہے ہیں، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، ہمارے ہاں آزادی ہے۔ کہا جا رہا ہے، ارے بھائی ہم نے کبھی تمہارے کسی نبی کا مذاق نہیں اڑایا، ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے منہ پر ٹیپ لگا رکھی ہے، قدغن لگا رکھی ہے کہ تم نے زبان نہیں کھولنی، کسی نبی کے بارے میں نہیں توہین کرنی۔ تو ہم گالی کا جواب، گالی سے تو نہیں دے سکتے، توہین کا جواب توہین سے تو نہیں دے سکتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمارے آقا کی توہین کریں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا شروع کر دیں، نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ ان سے کہا جا رہا ہے ارے بھائی تمہاری گندگی اپنی جگہ پر، نجاست اپنی جگہ پر، بےہودگی اپنی جگہ پر، لیکن خدا کے واسطے ہمارے جذبات و احساسات کا لحاظ کرو۔ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت ہے، آزادی ہے، جو کوئی چاہے جو کچھ کرے، اور ایسا ہے، ایسا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کافی عرصہ پہلے برطانیہ میں، غالباً برطانیہ میں یا کسی بھی یورپ کے ملک میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فلم بنائی گئی جس میں ان کو معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک طوائف اور کنجری کے ساتھ مصروف دکھایا گیا، اور الحمدللہ 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 اس پر عیسائیوں نے نہیں مسلمانوں نے احتجاج کیا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہم نہیں توہین ہونے دیں گے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، پھر دوسرے لوگوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور وہ فلم فلاپ ہو گئی، لیکن احتجاج کیا الحمدللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حلال حرام کا کسی کو اختیار نہیں، اور نفع نقصان یہ حرام حلال کا معیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں میں فائدے بھی ہیں لیکن بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اللہ نے تو صرف یوں کہہ دیا گناہ بھی ہے، لیکن دوسرے حضرات نے، اطباء نے، حکماء نے، ڈاکٹروں نے، فلسفیوں نے، داناؤں نے شراب کے نشے کے ہر طرح کے نقصانات بیان کیے، صحت کا نقصان۔ یہ یورپ کے ڈاکٹر مان رہے کہ شراب معدے کے نظام کو تباہ کر دیتی ہے، سل کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے، جگر اور گردے اور مثانے خراب ہو جاتے ہیں، عقل کا نقصان، نشے کی حالت میں عقل معطل ہو جاتی ہے، بلکہ بتدریج قوت عاقلہ، سوچنے سمجھنے کی قوت یہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ مالی نقصان، بہت سے لوگ ہیں جن کو نشہ لگ جائے تو وہ اس نشہ پورا کرنے کے لیے ساری دولت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں اپنے معاشرے میں نشہ کرنے والوں کو، جو منشیات کے عادی، اچھا خاصا کاروبار تھا، ملازمت تھی، روزگار تھا، تباہ کر دیا صرف نشے کی خاطر۔ مالی نقصان، تمدنی اور اجتماعی نقصان، شراب کی وجہ سے بغض و عداوت آپس میں، لڑائی جھگڑے، شراب کی وجہ سے اخلاق کا نقصان۔ آپ دیکھیں تو جو نشے کے عادی ہیں وہ انتہائی گھٹیا اور ذلیل قسم کی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ہاں منشیات کے عادی گٹروں پر، گندے نالوں پر۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے میں تو جب ایسی مخلوق کو، ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں ڈرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہدایت کی دعا کرتا ہوں، اللہ کبھی اس انجام سے دوچار نہ کرنا، ہمیں ہماری نسلوں کو دوچار نہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے تو ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں سے بہت سارے تعلیم یافتہ، سفید پوش، اچھے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، لیکن آج حیوانوں کی سی زندگی گزار رہے، پھر دینی اور روحانی نقصانات، عبادت ڈھنگ سے نہیں کر سکتے نہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے صرف شراب کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ شراب اور جوئے میں فائدے بھی ہیں لیکن بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ یہ تو شراب کا ذکر ہوا، جہاں تک جوئے کا تعلق ہے، زمانے جاہلیت میں جوئے کے مختلف طریقے تھے۔ شیطان برائی کو انسان کے لیے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، مزید، جس کی عقل پر پردہ پڑ جائے تو شیطان اس کے سامنے گندگی کو، نجاست کو، معصیت کو، برائی کو بہت خوبصورت انداز میں بنا کر پیش کرتا ہے، انسان اس پر لٹو ہو جاتا ہے۔ عجیب طریقہ جوئے کا تھا زمانے جاہلیت میں، ایک طریقہ یہ تھا، مختلف طریقوں میں سے 10 تیر تھے ان کے پاس، 10 تیر، اور بعض اوقات یہ 10 تیر کعبے کے مجاور کے پاس ہوتے تھے، ان میں سے گویا کہ کسی مذہبی آدمی کے پاس، 10 میں سے 7 پر تو حصے لکھے ہوتے تھے اور 3 خالی ہوتے تھے۔ اونٹ لاتے، اسے ذبح کرتے اور پھر کسی کو دیتے کہ اب ہماری قسمت نکالو، قسمت کا حال معلوم کرو، قرعہ نکالو۔ وہ ایک تھیلے میں تیروں کو ڈال کر ہلاتا اور پھر تیر نکالتا، اس کے لیے 10واں حصہ اونٹ کے گوشت کا، اس کے لیے 4تھا حصہ، اس کے لیے 5واں حصہ، اس کے لیے 6ٹھا حصہ، اور جس کے حصے میں وہ تیر نکلاتا جو خالی ہوتا تو اس پر پورے اونٹ کی قیمت دینا لازم ہو جاتا۔ اور کمال یہ کہ اس کے بعد یہ کرتے کہ جس کے حصے میں جتنا گوشت آتا وہ سارے کا سارا فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتا، اور اسے اپنے لیے بڑی عزت اور فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ شیطان نے کیسا مزین بنا کر پیش کیا، دیکھو فقیروں کی مدد ہو رہی ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، ہمارا کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جوا ہے اور جوا حرام۔ اسلام نے جوئے کی ہر صورت کو حرام کر دیا، سٹہ بھی حرام، لاٹری بھی حرام، انعامی بانڈ بھی حرام، شطرنج اور تاش جن پر شرط لگائی جائے، یا گھڑ دوڑ جس میں شرط لگائی جائے، جوا کھیلا جائے یا کوئی دوسرے کھیل، یہ سارے کے سارے حرام۔ جوئے کو کیوں حرام قرار دیا؟ بہت ساری مسئلتیں، بہت ساری حکمتیں۔ ایک مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی چیز کہ اللہ نے کہہ دیا حرام، اللہ کے رسول نے کہہ دیا حرام۔ لیکن حکمتوں کو دیکھا جائے تو جوئے میں ایک شخص محنت کے بغیر دوسرے کی کمائی کا مالک ہو جاتا ہے، یہ اخلاقی موت ہے اور یہ درندگی ہے۔ ایک شخص محنت کے بغیر اور دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کی دولت کا مالک ہو جائے۔ دوسری بات، جوئے میں مفت خوری کا عنصر پایا جاتا ہے، تو جو جوئے کا عادی ہو جائے اسے مفت خوری کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ اور اسلام کہہ جاتا ہے مفت خورے نہ بنو، محنت کرو، مزدوری کرو، کماؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، مفت خوری نہیں، یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ عربی میں اسی لیے جوئے کو میسر کہا گیا، میسر یسر سے ہے، یسر کا معنی آسانی، کہ آسانی سے دولت ہاتھ آ گئی، آسانی سے۔ لوگوں کے بقول، لوگوں کے بقول، یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اسلام کی نہیں، قسمت کی دیوی مہربان ہوگی، لوگ یہ سمجھتے. یہاں تو قسمت کا مالک صرف اللہ ہے، یہ شیطان مہربان ہوا ہے، شیطان نے یہ راستہ دکھایا. پھر اس دعوے میں ایک تیسری خرابی، نفرت اور عداوت آپس میں ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے جو ہارتا ہے اس کے دل میں جیتنے والے کے لیے محبت تو نہیں ہوتی، وقتی طور پر اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے، لیکن اندر ہی اندر بعض اوقات لاوا ابلتا ہے، نفرت کی آگ بھڑکتی ہے، اور یہ آگ بعض اوقات اس کو قتل پر آمادہ کر دیتی ہے. پھر اس جوئے کے اندر چوتھی خرابی، گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو ہارنے والے ہوتے ہیں وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پیسہ چلا گیا کہیں سے قرض مل جائے تو وہ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، شیطان نے مزین کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اب کی بار تیرا داؤ لگ جائے، اب کی بار اس کے بقول قسمت کی دیوی تیرے اوپر مہربان ہو جائے، تو وہ داؤ پر داؤ لگاتا جاتا ہے. قرض کی رقم بھی ختم ہو گئی، اب گھر کو داؤ پر لگا دیا. ایسی مثالیں سننے میں آئیں کہ بیوی بچوں کو داؤ پر لگا دیا، بیوی چوہے میں لگا دی، میں اگر ہار گیا بیوی دے دوں گا، بچے دے دوں گا، گھروں کے گھر تباہ. اور پانچویں خرابی کہ یہ جمعے میں مصروفیت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ. یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آج کل بھی بعض حکومتیں شراب نوشی سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، قوانین بناتے ہیں، مختلف قسم کے قاعدے، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ نہ کی جائے، اور لوگوں کو شراب سے روکنے کے لیے مختلف قسم کی پابندیاں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکتے. مگر قربان جائیے، قربان جائیے قرآن کی تعلیم پر، قرآن کی تربیت پر، قرآن کی ذہن سازی پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت پر کہ وہ عرب جن کی گٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی اور جو شراب کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کا جب ذہن بنا دیا گیا اور اللہ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا. بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے محفل سجی ہوئی تھی، مٹکے بھرے ہوئے، جام بھرے ہوئے، ساقی پہلانے کے لیے گردش میں تھا، منادی نے پکارا گلی میں نکل کر، او مسلمانوں شراب حرام کر دی گئی. کہا سنو تو صحیح، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتایا سننے والے نے، کہا جا رہا ہے شراب حرام کر دی گئی. اللہ اکبر، قربان جائیے ان کے جذبہ اطاعت پر، ان کی فرما برداری پر. ہاتھ میں جام تھے، اٹھا کر توڑ دیے، مٹکے گلی میں لے جا کر توڑ دیے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے ان کی تجارت تھی شراب کی، اور سارا سرمایہ لگا کر شام سے شراب لے کر آئے تھے اعلی قسم کی، ابھی مدینے میں داخل نہیں ہوئے. کسی نے بتایا شراب تو حرام کر دی گئی، وہیں شراب کو چھوڑا، شراب کے مشکی سے، شراب کے مٹکے وہیں چھوڑے، اور آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا زبان نبوت نے اب نہ شراب پینے کی اجازت نہ پلانے کی اجازت، نہ خریدنے کی اجازت، نہ بیچنے کی اجازت، نہ بنانے کی اجازت، اس شراب کو وہیں ضائع کر دو، پلٹے جا کر ساری کی ساری شراب پہاڑوں پر بہا دی ہے، مدینہ لے کر نہیں آئے، اور ایسا بھی نہیں کیا کہ واپس لے گئے ہوں کہ چلو بیچ کر کچھ تو پیسے حاصل کر لوں، اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا تھا؟ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، دلوں میں ایمان بیٹھ گیا تھا، خدا کی قسم اور کوئی چیز نہیں تھی، دلوں میں ایمان کا نور بیٹھ گیا تھا، اللہ کی توحید بیٹھ گئی تھی، اللہ کی محبت بیٹھ گئی تھی، اللہ کی کبریائی کا خوف، اللہ کی طاقت کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، جہنم کے اور آخرت کے حساب کا خوف، جہنم کی سزاؤں کا خوف، یہ دل میں بیٹھ گیا تھا، دل میں ایمان بیٹھ گیا تھا۔ اور جب دل میں ایمان بیٹھ گیا تو ہر گناہ سے بچنا آسان ہو گیا اور نیکی کا کرنا آسان ہو گیا۔ آج اگر ہم برائی سے باز نہیں آتے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی دل میں ایمان نہیں بیٹھا، دل میں ایمان کا نور پیدا نہیں ہوا۔ وگرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دل میں ایمان کا نور ہوتا اور ہم سنتے، ہم پڑھتے، ہم دیکھتے کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، اور پھر توہین کرنے والوں کی رسموں سے ہم محبت کرتے، ان کی ثقافت کو سینے سے لگاتے، ان کی معاشرت کو، ان کے لباس کو، ان کے تمدن کو، ان کے اخلاق کو ہم سینے سے لگاتے، کیسے ممکن تھا، کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی بتا رہے ہیں ساتھی، رسموں پر رسمیں، 14 فروری کو جو ایک دن منایا جاتا ہے، اللہ اکبر، اظہار عشق کا، اظہار محبت کا، بلکہ صاف لفظوں میں کہہ دیا جائے بدکاری کی ترغیب کا، یہ تو لفظوں کے پردے میں چھپانا چاہتے ہیں برائی کو، لفظوں کے پردے میں چھپانا چاہتے ہیں برائی کو۔ ارے اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دو محبت کرنے والے اظہار محبت کر لیں، ہاں حرج یہ ہے عفتیں پامال ہوتی ہیں، عزتیں تباہ ہوتی ہیں، شرم و حیا کے جنازے اٹھتے ہیں، پھر کچرا کنڈیوں سے نو مولود بچوں کی لاشیں ملتی ہیں، یہ حرج ہے۔ مت تباہ کرو اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی قدر کرو، اللہ نے مسلمان بنا دیا، اب مسلمان بن کے رہو، مت محبت کرو ان کے طریقوں سے، ان کی شکل و صورت سے، محبت کرو اپنے آقا سے، آقا کے لباس سے، آقا کی سنتوں سے، آقا کی اداؤں سے، آقا کی زندگی سے، آقا کے اخلاق سے، آقا کی معاشرت سے، آقا کے دنوں سے، آقا کی راتوں سے، آقا کے دین سے، آقا کی دعوت سے، آقا کی لائی ہوئی کتاب سے محبت کرو، جو محبت کرنے کے قابل چیز ہے۔ فرمایا کہ ان کے گناہ بڑے ہیں، ان کے نفع سے۔ اس آیت کو انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے، آج کے درس میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ نئے سال کا اسلامی کیلنڈر جو چند سالوں سے یہاں بعض ساتھی چھاپ رہے ہیں وہ چھپ کر آ چکا ہے، یہ کیلنڈر باہر دستیاب ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ ہر ساتھی کیلنڈر لے اور کوئی بھی ایک نہ لے، ایک کا انہوں نے معاملہ بھی نہیں رکھا، کم از کم دو لیں، وگرنہ زیادہ سے زیادہ۔ مقصد الحمدللہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، کیسٹوں کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، یا کیلنڈر وغیرہ کی شکل میں، الحمدللہ اس کا مقصد کاروبار، دو ٹکے کمانا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے ساتھی اپنی جیب سے خرچ کر کے یہ سارا انتظام کر رہے ہیں اور اکثر خرچے سے بھی کم لیتے ہیں. تو یہ لیجئے, آپ سے کہنا یہ ہے کہ اب صرف سامع نہ رہیں, ہمارے ساتھی بن جائیں اور دائی بن جائیں, قرآن کے دائی بن جائیں, دین کے دائی بن جائیں. اب ساتھ دیں, یہ جو دعوت ہو رہی ہے قرآن کی, دین کی دعوت, اس میں ہمارا وہ ساتھ دیں بھائی. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جامع مسجد توابین کے بارے میں باہر ہینڈ بل تقسیم ہوگا, وہ بھی لے لیجئے گا. اور ایک گزارش آپ سے یہ کرنی ہے, بہت سے ساتھی مختلف پروگراموں کے لیے, درس وغیرہ کے لیے دعوت دیتے رہتے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں, پہلے ہی جو دروس ہیں وہ بہت مشکل سے پہنچ پاتا ہوں, اس لیے مزید پروگراموں کے لیے اصرار ہرگز نہ فرمایا کریں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ بہت گناہگار ہیں معاف فرما دے, اللہ ہم ناپاک ہمیں پاک فرما دے, دل و دماغ کو, ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے, صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما دے, اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے, اللہ پکے مومن بنا دے, سچے مسلمان بنا دے, ایمان والی زندگی عطا فرما, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا, ظاہری اور باطنی جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے. جو دعاؤں کے طلبگار ہیں, ہم سے حسن ظن رکھتے ہیں, اللہ ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, پریشانیوں سے نجات دے دے, بیماریوں سے شفا عطا فرما دے, فقر و فاقہ غربت دور فرما دے, اللہ رزق میں برکت عطا فرما, گھروں میں محبت سکون پیار عطا فرما. اللہ جو والدین نوجوان بیٹوں خصوصاً بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما, مناسب اور نیک رشتے تو مہیا فرما, کرم فرما اللہ, رحم فرما اللہ, معاف فرما اللہ. یا رب یا ذو الجلال والاکرام, ہم بے سہارا لوگ, ہم بے بس لوگ, ہم کمزور لوگ, ہم بے چارے لوگ, اللہ تیرے نبی کے ماننے والے لوگ, اللہ تیرے حضور درخواست کرتے ہیں, اللہ حضور کی گستاخی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ اللہ ہدایت عطا فرما, جن کے مقدر میں ہاتھ میں ہدایت نہیں, اللہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دے, اللہ ان کلموں کو توڑ دے, اللہ جن کلموں سے وہ تیرے نبی کی ہمارے آقا کی توہین کرتے, اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما, ایمانی غیرت عطا فرما, ایمانی جذبہ عطا فرما. اللہ اللہ کرم فرما دے, اللہ رحم فرما دے, اللہ معاف فرما دے, اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ بخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ.
www.darsquran.com. darsquran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com